الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الفرقان وهو الذي خلق لكم من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا امين يا رب العالمين۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، شادی سے قبل کے مراحل، شادی کے موقع کے مراحل، اور پھر شادی کے بعد خانہ آبادی، شوہر کے فرائض، بیوی کے فرائض، گھریلو جھگڑوں سے بچاؤ، یہ ہماری گزشتہ نشست کی گفتگو تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سسرالی جھگڑوں سے بچاؤ اس موضوع پر جو ہے وہ کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے اس سسرالی رشتے کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ جس نے جو ہے پانی سے بشر کو تخلیق فرمایا۔ ہر انسان کا نقطۂ آغاز تو قابل ذکر شاید تھا ہی نہیں، قرآن سورہ دہر میں کہتا ہے کہاں سے شروع ہوا۔ نہ صرف یہ ہے کہ یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ حقیر پانی کی بوند سے ایک آسان تقویم تک پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے، بلکہ فرمایا فجعلہ نصبا وسحرا۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ پانی سے انسان کو تخلیق فرمایا، بلکہ بنا دیا اس کو نسب والا اور سسرال والا۔ وکانا ربو کا قدیرا، اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ یہ اس کی قدرتوں کے شاہکار ہیں، گویا کہ اس نے یہ جو رشتہ ہے جس کی غرض و غایت جوڑوں کا بنایا جانا، جہاں سے ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے آغاز کیا تھا، بتایا ہے کہ یہ رشتے صرف دو افراد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ رشتے جو ہیں ان میں دو جو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک ہے فجعلہ نصبا، اسے بنا دیا حسب نصب والا، اور حسب نصب ہمیشہ انسان کے پیرنٹس سے چلتا ہے، اور دوسرا فرمایا وسحرا، اور اسے بنا دیا سسرال والا۔ پتہ چلا کہ دیکھیے ذرا، دونوں رشتوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید پیرلل کر رہا ہے۔ جو اہمیت والدین کی ہے وہی اہمیت قرآن مجید سسرال کی بتا رہا ہے، بلکہ ایک طریقے سے آپ غور کیجئے، شاید ہم توجہ کم کرتے ہیں ان چیزوں پر، حالانکہ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ داماد اور ساس، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے داماد اور ساس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بہو اور سسر، ان کا بھی جیسے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بہو اور سسر کا نکاح کیا ظاہر ہو رہا ہے اس سے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی احترام، وہی عزت ان رشتوں کو بھی دے رہا ہے جو والدین کو اللہ نے دی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ، کہ ہمارے ہاں سسرالی رشتوں کی یہ اہمیت جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو الا ماشاءاللہ اس کا ذکر بھی بہت کم ہوتا ہے، اور اس تناظر میں اس کو سمجھا بھی بہت کم جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ مرد اور عورت پر سسرال کے حقوق کی ادائیگی بھی یکساں طور پر فرض ہے. جس طرح ان دونوں کی اپنی ذات کے حقوق ایک دوسرے پر یکساں طور پر فرض ہیں, جیسے ہم نے شوہر کے حقوق سمجھے, بیوی کے حقوق سمجھے, ایسے ہی سسرال کے بھی حقوق ہیں. والدین کے حقوق تو ماشاءاللہ جب بار بار بیان ہوتے ہیں, قرآن مجید میں بھی آئے ہیں اور آتے ہیں, لیکن سسرال کے حقوق کے حوالے سے اکثر و بیشتر جو ہے یہ بوجھ بہو پر بھی اور داماد پر بھی, یہ جو ہے چیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان کے ایک دوسرے کے اقربا سے حسن سلوک میں ہی کامیاب زندگی کا راز پنہاں ہے. اور ویسے تو اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے تو جھگڑوں کی نوبت آنی نہیں چاہیے, جس کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اتنی اہمیت دے رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے ہاں جو رویے ہیں کہ جناب سسرال تو کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے, بس ٹھیک ہے ان کی بیٹی آ گئی کافی, اب باقیوں سے ان ہمارا کیا تعلق, ہمیں کیا لینا دینا, یا وائس ورسا وہ بیٹی جو ہے ادھر آ کے بیٹی نے اپنے آپ کو سمجھے اور وہ سمجھے کہ جناب سسرال کا ہی معاملہ ہے. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا ہے کہ 11 نکاح فرمائے, اور ان تمام سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بحیثیت ایک شریف داماد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ نہایت ہی شریفانہ اور مؤدبانہ رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن تھی یا خاص تھی, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توصیفی کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی شخص حور جیسی عورت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. یہ ہے وہ عزت اور احترام, جیسے والدہ کے لیے ویسے ہی ساس کے لیے. اور ان کی وفات سن 6 ہجری میں ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری راہ میں اور تیرے رسول کی خاطر انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں, مصیبتیں جھیلی ہیں, تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, یعنی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا جو ہے. یہ ہے رویہ جو داماد کا ساس کے ساتھ ہونا چاہیے, اسوہ حسنہ یہ بتاتا ہے. سسر کے ساتھ رویہ, اور سسر بھی کون سے, آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے, جو کہ اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جا کر مسلمان ہو گئے ہیں, مگر ان کی دختر نیک اختر رملہ جن کی کنیت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ اس سے پہلے جو ہے مسلمان ہو چکی تھی اور ہجرت حبشہ کے قیام پر وہیں جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر آ کر ام المومنین کا دائمی شرف اور اعزاز حاصل کر چکی تھی. تو اگرچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بھی برتاؤ اخلاق رواداری اپنائیت اور دلجوئی کا رہا ہے. اور مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جبکہ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ روانہ ہوئے مکہ فتح کرنے کے لیے, اور مکہ معظمہ سے 1 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا, تو قریش کو اطلاع ہوئی تو تحقیق احوال کے لیے ابو سفیان کو بھیجا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ کفر کے وجود کو مٹانے کا وقت آ گیا, یعنی ان کی جلال جو تھا اس نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو فوری طور پر ان کو, یعنی ظاہر سی بات ہے ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں, ابھی کوئی رشتہ داری اس عثمانی میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن اسلام کو بھی نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ الٹا احسان فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کو بھی پناہ اور جو اس کے ہاں پناہ لے لے اس کو بھی امن, اس کو بھی پناہ. تو یہ ہے اکرام سسر کا, اور یہ ہے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے بہن بھائیوں کی نیک عادات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے, جسے سن کر بیوی کا دل یقیناً مسرت اور خوشی سے لبریز ہو جاتا ہوگا. آپ کو وہ واقعہ سنا چکا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا شخص ہے, اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے, یعنی اور ترغیب بھی ان کو نیکی کی دی ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا کہ عبداللہ بہت صالح نوجوان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے بہن بھائیوں کی آمد پر بالکل کوئی روک ٹوک نہیں فرماتے تھے کہ یہ کیوں آتے ہیں، جب جی چاہتا وہ اپنی بہنوں سے ملاقات کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی بیوی سے حسن سلوک اور سسرالی رشتہ داروں کے حقوق کا ایک حصہ ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیکی کے کاموں کی ہدایت بھی فرمایا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اسماء، گن گن کر خرچ نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا رویہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اور ہمیں اپنے رویوں پر اس کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو سسرال کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، ہم تو برسوں ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، منہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور جناب کیا کیا جو ہے وہ اس قسم کی باتیں۔ یہ رویے جو ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اور یقیناً جو ہے اسی سے گھروں کے اندر ناچاتیاں بڑھتی ہیں۔ اچھا، اب اصل جو مسئلہ ہے وہ گھر میں جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساس اور بہو کا۔ تو اس میں بھی جو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں ایک چینج ہے فیملی کے اندر، اور چینج مینجمنٹ ہمیشہ ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ تبدیلی کے عمل کو صحیح طریقے سے مینج کرنا یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ ہے، چاہے آپ یہ دنیا کے کسی کام میں بھی، آپ نے گھر بدلنا ہو اس کے حوالے سے، آپ نے کوئی اور آپ کی اسائنمنٹ چینج ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ کو پتا ہے چینج مینجمنٹ کتنا مشکل ہے، اور یہاں تو پوری زندگی کا معاملہ جو ہے اور اس میں ایک نئے فرد کی آمد ہے۔ اب اس میں ساس کی طرف سے جو مختلف اس کو اندیشے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی تو بدگمانی ہے، فیئر آف ان نون، کہ پتہ نہیں یہ لڑکی آ کر میرے بیٹے کے پر قبضہ ہی نہیں کر لے، اس لیے کہ اس سے پہلے بیٹا پورا کا پورا ماں کا تھا۔ اب اس میں جو ہے شیئر لینے کے لیے بیوی آ گئی ہے، اس کے حوالے سے جناب کہیں اس کو لے کر دور ہی نہ چلی جائے، اور اگر ذرا دیکھتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہے، تو بریکے لگانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ بیٹے کو ہدایت کرے گی، یا تو الٹے اس کے بیوی کے خلاف کان بھرنے شروع کر دے گی، الٹی سیدھی شکایتیں، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے یعنی اسے اندیشہ یہی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے کہیں میری جو اس وقت ٹوٹل کنٹرول تھا اس میں کہیں مجھے جو ہے بالکل بے اختیار کر کے نہ رکھ دے۔ تو یہ اندیشے ہیں جو ایک بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہو کے آنے سے پہلے چونکہ ساس جو ہے گھر میں آل ان آل ہوتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، گھر کی مالک بھی وہی ہے، بڑی بھی وہی ہے، جب بہو آتی ہے تو ساس اپنی اس حکومت کے اندر جو ہے کسی قسم کی بھی دست اندازی یا دخل اندازی برداشت نہیں کرنے کو تیار ہوتی، اور چاہتی یہ ہے کہ آنے والی بچی بھی جو ہے یہ بھی جیسے گھر میں اور کوئی نوکرانیاں آتی ہیں اور وہ میرے حکم کے ماتحت ہوتی ہیں، تو اس کو بھی یہی کچھ رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اب سوال مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے تو ہر قربانی برداشت کر لیتی ہے، لیکن دوسرے کی بے جا مداخلت اور ذاتی زندگی کے اندر جو ہے اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس جو ہے وہ اس کو برا لگتا ہے، اور یہ بھی ایک جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے۔ پھر اس سے پہلے بیٹا اپنی تنخواہ لا کر کس کے ہاتھ میں رکھتا تھا؟ ماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ اب ابھی ہم نے مسائل میں سمجھا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہے تو بیوی کو جیب خرچ تو ملنا چاہیے، ساری کی ساری تنخواہ تو ماں کے ہاتھ پر۔ ہاں یہ بیٹے کی اچھی اچھائی ہوگی کہ اگر وہ ماں کو بھی قائل کر لے کہ اما جی تنخواہ تو ساری آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں، لیکن اس میں سے اب یہ آپ کی بیٹی آ گئی ہے، اس کو بھی کچھ حصہ دینا، آپ اپنے ہاتھ سے دے لیجیے۔ بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ یہ ایک چیز جو اس کو سمجھتی ہے کہ جی اب اس میں کانفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا حق ہے، ماں سمجھتی ہے کہ یہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اتنی مشکلات سے، اب یہ ابھی بھی میری وہی جو ہے وہ اونرشپ جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ چوتھی وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ ایک بد اعتمادی بھی ہے کہ خام خواہ کے بارے میں کہ یاد یعنی ان نون فیئر جو ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ بیوی کہیں ہمارے گھر کی چیزیں جو ہیں یہ اپنے گھر والوں کو تو نہیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے، کچھ اور تو ایسا مسئلہ اپنی دوستوں سہیلیوں کو دیں، تو شک کی نظر سے دیکھنا یہ بھی تلخی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو ایک کہتے ہیں نا جی، بہرحال ایک جنریشن گیپ، ساس صاحبہ نے ساری عمر گزار چکی ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر بڑھاپے کی عمر میں ہی جو ہے وہ ظاہر بچوں کی شادیوں کی نوبت آتی ہے، تو ایک تو ویسے ہی بڑھاپے میں انسان کے مزاج میں تھوڑی سی تلخی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، دوسرے جو ہے وہ اپنی جو اس کے اندر یہ خوف کہ اب یہ بیوی کی آمد کی وجہ سے میں اگنور کی جا رہی ہوں، بیٹا جو پہلے آتا تھا مجھے سلام کرتا تھا میرے پاس زیادہ وقت گزارتا تھا، اب یہ زیادہ وقت جو ہے بیوی کے پاس گزار رہا ہے، تو اسے ایک احساس محرومی اور ایک اگنور کیے جانے کا احساس جو ہے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر اس قسم کے حربے بھی اختیار کرتی ہیں کہ بائی آرڈر بیٹے کو کہتی ہیں کہ پہلے میرے پاس آ کر بیٹھا کرو، ویسے تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ اس چینج کو مینج کرنے میں رویہ اپنا درست رکھے، ماں کو یہ احساس پیدا نہ ہونے دے، لیکن بیٹے کی کوششوں کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے ذہن میں یہ آ جائے ایسی چیزیں، تو صبح بھی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے بہو کو ناشتہ بنانے کے بہانے جو ہے کمرے سے باہر بلا لینا، اور اس قسم کے کام جو ہیں یہ میاں بیوی کی جو پرائیویٹ لائف اس کے اندر قدرے دخل اندازی اور اس سے آپس کی ٹینشن جو ہے، یہ کچھ موٹی موٹی وجوہات میں نے بتائی۔ اس کے بعد بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسباب جو ہیں کہ اس میں جو ہے بچی جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ناتجربہ کار ہے، نئی نئی اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ اس کو جو ہے فیملی لائف اور اس کے جھگڑوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اکثر و بیشتر آج کل بچیاں یعنی ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کے رشتوں کی تلاش شروع ہو جائے، آخری وقت تک وہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور جہاں بھی جن تعلیمی اداروں سے جو ہے وہ پڑھتی پڑھاتی، کئی بچیوں کا تو میں نے دیکھا ہے کہ جناب ابھی ان کے امتحان جو ہے وہ ہونے والے ہوتے ہیں یا مشکل سے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ شادی ہو گئی، تو ان کو ابھی گھر گرہستی اور وہ جو اپنے پیرنٹس کے ہاں تو ایک ناز انداز تھا، تو وہی تصور جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو محبتیں مجھے ماں دیتی تھی اور جس طرح سے ماں میرا خیال رکھتی تھی ساتھ بھی میرے ساتھ وہی کچھ کرے گی، لیکن یہاں پر تو آ کر اب جو رول کی چینج ہے اس کو جو ہے وہ اپنا اور جو توقعات ہوتی ہیں سسر سے بھی وہ وہی کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے جو اپنے والد سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں رولز جو ہیں ہم نے ان کو پراپرلی سمجھا نہیں ہے، بطور سسر ہم نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اس بات کو کنوینسڈ ہی نہیں ہے کہ یہ میری ایک بیٹی اور آ گئی ہے، جیسے میں اپنی باقی بیٹیوں کا خیال رکھتا ہوں ایسے ہی مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، تو یہ والا پہلو جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے اب وہ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے بہت ساری نئی نئی غلطیاں بھی کرتی ہیں، کھانا پکانے میں مہارت نہیں ہے اور اس کا واسطہ کس سے ہے، وہ خاتون جو پچھلے 30 سال سے یا 40 سال سے کھانا بنا رہی ہے، اب اگر اس کو ایون اس کو مہارت ہو بھی تو ساس اور بہو کا ایک اس بات پہ کانفلکٹ کھڑا ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا طریقہ مختلف ہوگا اس کا مختلف ہوگا، وہ کہے گی میری ماں کے ہاں ایسا ہوتا تھا، یہ کہیں گی نہیں جناب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جو ہے ان کے درمیان جو ہے، اور اس وجہ سے عمر چھوٹی ہونی اور یہ بھی نہیں اندازہ کہ اپنے آپ کو بچ بچا کے کیسے چلنا ہے، اور یہ جو ایک گولڈن پرنسپل ہے خاص طور پر اگر جو نئی شادی شدہ بچیاں ہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ خاموشی میں بہت سارے فائدے ہیں، کوئی بات اچھی بھی نہیں بھی لگی ہے تو اس کا فوری جواب دینے کی بجائے چپ رہنا جو ہے اس کے اندر عافیت ہے، اور خام خواہ جو ہے کوئی نہ کوئی بات کر کے ایک لفظ اس میں سے پکڑ لیا جاتا ہے جس پر پورا جو ہے وہ تمار کھڑا ہو جاتا ہے لڑائی کا اور جھگڑے کا، تو یہ ایک احتیاط جو ہے چونکہ ناتجربہ کاری ہے اس لیے اتنا اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ دلہن کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ابھی تو میں نئی نئی ہوں فوری طور پر مجھ سے جو ہے کچھ جگہوں پر کام کاج کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کبھی کبھی اس کو مس گائیڈ بھی کیا ہوتا ہے سہیلیوں وغیرہ نے کہ دیکھنا سسرال میں جا کر اگر شروع میں نیچے لگ گئی تو ساری عمر نیچے لگے رہنا پڑے گا، تو یہ بھی جو ہے یہ معاشرے کے اندر جو ہے چونکہ صحیح گائیڈنس کی بجائے غلط گائیڈنس دینے والے بھی کبھی کبھار ماں باپ بھی نے بھی جو ہے وہ یہ ہلا شیری دی ہوئی ہوتی ہے کہ بالکل دب کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کون سا کسی کے گھر سے کھاتے ہیں, ہم کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. تو ایسے رویے جو ہیں یہ جو ہے وہ اس نئی بچی کو پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا اس میں پھر ایک اور جو سب سے بڑی جو غلطی جو اس نئی دلہن سے ہوتی ہے, گھر میں اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے, نو بڈی کین کلیم کہ جناب سرے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی بہت. اب غلطی کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جس سے کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے یا اپنے شوہر سے ڈسکس کرے یا اس گھر کے اندر اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی بجائے وہ جا کر اپنے پیرنٹس میں اس کو بیان کرتی ہیں. اور جب پیرنٹس کے ہاں بیان ہوگا تو قدرتی بات ہے کہ ماں باپ کو کس کی سپورٹ کریں گے, ماں باپ اپنی بچی کی سپورٹ کریں گے, کبھی اس کو یہ خیال ہی نہیں سوچیں گے کہ یار یہ ابھی ان کو اس کو تجربہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, خام خواہ غلط چیزیں سمجھ رہی ہے. اکثر و بیشتر والدین جو ہیں وہ اس, اور آج کل جو ہے ان کو واپس جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, موبائل پہ کھٹک کھٹ جو ہے وہ اپنا میسیجز ہو رہے ہیں اور منٹ منٹ کی خبریں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں. اینڈ وہ کہاں لے جا رہا ہے چیزوں کو, خام خواہ کی شروع سے ہی جو ہے یہ سارے کے سارے مسائل, اور ایک جو ہے بہت ہی کہتے ہیں نا کہ جو انوانٹیڈ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک اور رول جو میں, اصل تو ان ساری چیزوں کا جو اگر آپ ان سارے اس میں ابھی نندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, اگر آلریڈی گھر میں کوئی پہلے سے شادی شدہ بھابیاں وغیرہ ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ جو چینج مینجمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اور ان کو اگر اس کا انالیسس کیا جائے کہ ان سارے اسباب کا اس کا نچوڑ کیا ہے, تو بیسیکلی سیلفشنس, یہ خود غرضی کی جنگ ہے. نظر یہ آتا ہے کہ گھر کا ہر فرد اپنی خود غرضی کی جنگ لڑ رہا ہے, ساس کو اپنے مفادات عزیز ہیں, نند کو اپنی جو ہے وہ اپنا وہ چاہیے, اور بہو کو اپنا جو ہے مفاد ہے. اس وجہ سے گھر کے اندر جو ہے لڑائی کی ایک فضا بن جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے رہنے کی تعلیم دینے میں کمی رہ جاتی ہے. اب اس میں ایک بڑا پیوٹل رول ایک شخصیت وہ ہے جناب سسر, جو کہ ہیڈ آف دی فیملی بھی ہیں, لیکن اکثر و بیشتر سسر حضرات یا تو اپنی ابھی کوئی کاروباری یا دنیاوی مصروفیات, یا پھر وہ بیگم صاحبہ سے اتنے مرعوب ہیں آلریڈی صاف سے کہ وہ جو ہے اس میں کوئی مداخلت کرنا مناسب سمجھتے نہیں, حالانکہ ان کو بڑی حکمت کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور جو نئی آنے والی بچی ہے جسے اس نے اب اپنی بیٹی بنا کر اس کے اندر آباد کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی. تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر ایسے موقع پر جو ہے ریسکیو کے لیے آئے, وہ جو ہے وہ کچھ سہارا بنے اس بچی کا جس کے خلاف جو ہے وہ اتنی ساری شخصیات نے کوئی محاذ جو ہے شروع کر رکھا ہے, لیکن وہ جو ہے اب اس میں ان کی انڈیفرنس کی اپروچ جو ہے یہ بھی غلط ہے. اور اس میں جو ہے بہت اہم رول اگر وہ اس کو بیٹی کی طرح سہارا دے جس کی بات غلط ہے اس کو روکے ٹوکے, وہ گھر کے سارے قوام کا رول اس کا ہے, مینج اس نے کرنا ہے گھر کو, اگرچہ اس کے اندر ایک منی فیملی ہے, جو جوائنٹ فیملی کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر تو ابھی بھی پرائمری رول قوام کا تو جو ہے جو ہیڈ آف دی فیملی اسی کا ہے, لیکن وہ اس رول کو نہیں کرتا ہے. تو اس میں اگر وہ اپنا رول آپریٹ کرے تو یہ چیزیں جو ہیں گھر کے اندر ریزالو ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے لوگ نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں زیادہ جائیں. یہ جو رحم کا جذبہ ہے, شفقت کا جذبہ ہے, اور نئی آنے والی جو ہے بچی کو گھر کے اندر پراپرلی ایڈجسٹ کرنا اور اکوموڈیٹ کرنا جو ہے, اس میں ایثار, رحم, محبت, ان ویلیوز کو اگر گھر کے اندر پروموٹ کیا جائے, اور اس میں وہی جو گھر کا قوام ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. ویسے ہر فرد کا رول ہے, ہر شخص اگر ان چیزوں کو آگے رکھے گا تو انشاءاللہ ان جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارا کچھ جو سماجی سیٹ اپ ہے, عرب ممالک میں اس کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, شادی کے بعد ایک الگ گھر میں جو ہے وہ دلہن جو ہے وہ جا کر اترتی ہے. تو یہ جتنے ساس سسر نند اور وہ جو ہے یہ سارے جھگڑے جو ہیں یہ ہے. اور دین کی اسپرٹ بھی اصل میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ جناب یہ جو نئی شادی شدہ جو کپل ہے اس کی ایک پرائیویسی ہونی چاہیے. اس کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی لیکن شاید اس حوالے سے اس پر غور نہ کیا ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائی ہو, لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم, چاہیے کہ اجازت حاصل کریں تمہارے وہ لوگ جو ماتحت ہیں. اس زمانے میں لونڈی غلام ہوتے تھے, آج کل اگر کوئی نوکر چاکر ہیں. والذین لم یبلغ الحلم, اور وہ لوگ جو ابھی منکم, تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے, یعنی جو نابالغ بچے ہیں انہوں کو چاہیے کہ اجازت حاصل کیا کریں. ثلاث مرات, تین اوقات میں. وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور جب کہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو, یعنی اضافی کپڑے جو ہے اتار دیتے ہو ظہر کے بعد وقت, یعنی ظہر کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے کیلولے وغیرہ کا. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد. ان تین اوقات میں نوکر چاکر اور جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. ثلاث عورات لکم, یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں, یعنی اس میں میاں بیوی کے تخلیے کے اوقات ہیں, ان کی اپنے جو بھی تعلق کے زن و شو جو ہے اس کے معاملات کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناحن, تو تم پر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. بعدہن, ان کے علاوہ. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, کہ تم ایک دوسرے پر آتے جاتے رہو, یعنی ان اوقات کے علاوہ اگر بچے یا نوکر چاکر جو ہیں وہ بغیر اجازت کے آئے جائیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ عام ابھی گھر کی جو ہے وہ روٹین کے اوقات ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر کھول کر اپنے آیات بیان فرماتا ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. اب مجھے بتائیے, یہ آیت کیا پکار پکار کر نہیں کہہ رہی کہ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ یونٹ ہونا چاہیے؟ میں نے اسے سیپریٹ یونٹ, اب اس کو ذرا جو ہے سمجھے. ابھی ہم نے سمجھا تھا کہ جناب شوہر کے ذمہ ہے عورت کا نفقہ, اور یہ مضمون ہم جب سے شروع کیا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی پہلے دن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ساری مشقت کس کو برداشت کرنی ہوگی؟ تمہیں برداشت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, نفقہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, اس میں کپڑے بھی ہیں اور اس میں رہائش بھی ہے. اور رہائش کی آپ نے سمجھ لی کہ جو ہے جو, تو اس اعتبار سے جو ہے موجودہ دور میں اگرچہ آبادی کی کثرت نے بڑے بڑے شہروں میں رہائش کے مسئلے کو بڑا مشکل بنا دیا ہے, لوگ تنگ کمروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن جوائنٹ فیملی کا یہ کانسیپٹ کہ جناب اتنی پرائیویسی بھی اویلیبل نہ ہو. اب اس کا منیمم تقاضا سمجھیے کیا ہے. اس کا منیمم تقاضا یہ ہے کہ ایک کمرہ الگ ہو, سیپریٹ باتھ روم ہو, اور جو باقی ستر اور حجاب کے احکام ہیں ان کو پیش نظر رکھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے میں آپ کو جو رہائش کی تفصیل بتاؤں گا اس کو پیش نظر رکھیں گے. تو کچن کہہ لیجئے یا کم از کم وہ ایک ایسا ایریا جہاں پر خاتون خانہ اپنا کھانا پکانا یا جو چیزیں ہیں وہ اپنی ساری وہ پوری کر سکے, یہ ہے جو اس کو, یہ اس کا شرعی حق ہے جو اس کو اویلیبل کیا جانا چاہیے. انفارچونیٹلی چونکہ ہمیں تو ذہن میں یہ سارا کچھ ہے ہی نہیں, ہم مکان بناتے وقت اور سارا کچھ جو ہے ان چیزوں کو تو وہ خاص پیش نظر رکھتے نہیں. ہم تو سارا کا سارا ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے مکانات بھی بناتے ہیں, نقشے بھی بناتے ہیں, تو اس کے مطابق بناتے ہیں. اور جس میں جن کے پاس وسعت ہے, گنجائش ہے, جن کو پتا ہے کہ جناب کل بچے بھی بڑے ہونے ہیں اور اللہ نے ہمیں اتنی دی ہوئی ہے, تو بناتے وقت یہ سارا کچھ سوچنا چاہیے. بہرحال رہائش کا ایسا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خلبت بھی میسر آئے, رہنے سہنے کے تعلق سے شرعی حدود کی بھی پابندی کی جا سکے. جو لوگ اخلاقی حس رکھتے ہیں اور اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ازبد ضروری ہے کہ وہ رہائش کے مسئلے کو مناسب طریقے پر حل کرنے کے لیے نسبتاً ایون ایکسٹرا جو ہے فائنینشیل برڈن بھی ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو بیئر کریں, لیکن اس تقاضے کو پورا کریں. اب اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ہم نے ذکر سنا 11 نکاح, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرات جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود, جس کے لیے پوری ایک سورت سورہ حجرات ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ آپ جو آپ کو حجرات کے باہر سے جو ہے پکارتے ہیں، وہ کون سے حجرات تھے؟ ازواج مطہرات کے حجرات تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ہم نے تو کبھی اس پہلو سے تو سوچا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف کیسا تھا. حجرات کا جو قرآن ذکر کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی گائیڈنس اس میں بھی اویلیبل ہے کہ ہمارے گھر کیسے ہونے چاہیے. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں حاضری کا کی سعادت دی ہے اور جن کو نہیں بھی دی، اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی لے چلے. پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جو ہے ان کے دو اصحاب کہاں آرام فرما ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں. اور یہ جو پورا ایریا ہے، یعنی یہ اگر آپ مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کا جو جتنا جو ایریا جو ریاض الجنہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ جو جالیاں ہیں وہ کون سی جالیاں ہیں؟ یہ حجرات کی جالیاں ہیں. اب اس ایریے میں تعداد میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو کے نو ازواج وہاں مقیم تھی یا اس سے کچھ آگے پیچھے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ چاہتے تو دنیاوی بادشاہوں کی طرح ہر زوجہ محترمہ کے لیے ایک بڑا بڑا محل بھی تعمیر کروا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ جن کو کم سے کم میسر ہوگا نمونہ آپ نے ان کے لیے بھی چھوڑا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاہانہ طرز رہائش کی بجائے فقر و مسکنت، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی وہ دعا یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے ایک مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھیے، وامتنی مسکینا اور ایک مسکین کی حیثیت سے موت دیجئے، وحشرنی فی زمرت المساکین اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے. تو یہ صرف دعا نہیں تھی، عملاً بھی یہ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے جو حجرات تعمیر کروائے تھے وہ کیا تھے؟ بس ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس سے بھی چھوٹا ایک آنگن، لیکن ہے ہر زوجہ محترمہ کے لیے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ. اور مکان کیا تھا؟ وہ حجرہ کیا تھا؟ تواضع مسکنت کی منہ بولتی ہوئی تصویر، نہ کہیں پختہ اینٹ استعمال ہوئی نہ کہیں پتھر، جبکہ پورا علاقہ آپ کو پتا ہے وہ تو پتھری مدینہ طیبہ، آج بھی جائیں تو آپ کو ارد گرد کتنے جو ہے وہ اپنا پہاڑ اور پتھر نظر آتے ہیں. سارا مکان کھجور کی ٹہنیوں، گارے اور زیادہ زیادہ کچی اینٹوں پر مشتمل تھا. دروازے پر شیشم اور ساگوان کے دروازے نہیں لگائے گئے تھے، بلکہ موٹے کاٹ ڈال کر پردے کا کام لیا جاتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مکان میں جو تھا اس کا جو ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ تھا، اکوموڈیشن کیا تھی. اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو بھی نور سے بھرے جنہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے لیے مرتب کر کے جو ہے وہ رکھی. آمین. ہر مکان ایک کمرے اور ایک آنگن پر مشتمل تھا، یعنی ایک کمرہ اور ایک چھوٹا سا صحن. کمرے کی لمبائی 10 ہاتھ تقریباً 5 میٹر، یعنی کم و بیش 15-16 فٹ یہ اس کی لینتھ ہے، اور چوڑائی 7 یا 8 ہاتھ تقریباً 4 میٹر، 12 یا 13 فٹ اس کی چوڑائی. ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں یعنی کہہ لیجیے کہ ایک 12x15 12x14 یہ کمرہ ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے آنگن، اس کی چوڑائی جو ہے وہ کمرے سے بھی جو ہے وہ کم ہے، 6 یا 7 ہاتھ، یہ تقریباً 3.5 میٹر 10 فٹ کے قریب، اور اس کی لمبائی وہی کمرے کے برابر یعنی 10 ہاتھ 15 فٹ. اب یہ ہے گویا کہ، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں چونکہ گھروں کے ساتھ ٹوائلٹس کا کوئی رواج نہیں تھا، قضاء حاجت کے لیے تو باہر ہی جانا ہوتا تھا، لیکن باقی کاموں کے لیے ایک زوجہ محترمہ کے لیے ایک کمرہ اور ایک اس کا آنگن. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کوئی کچن ہماری طرح ایسے طرح تو نہیں تھے, تو جو کچھ بھی پکانا ہے کرنا ہے وہ کیا آنگن میں چولہوں جو ہے لکڑی سے آگ جلائی اس کے اندر وہ بن گیا. تو یہ آپ نے نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہمارے لیے, یعنی ان لوگوں کو جو کم سے کم کی بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی نمونہ موجود ہے, جن کو وسائل اللہ نے زیادہ دیے ہیں. لیکن پرنسپل یہی فالو ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے شادی شدہ جوڑا اس کو یہ اکوموڈیشن جو ہے, اب اس کا سائز بڑا جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں بڑا ہو جائے, کمروں کی تعداد بڑھ جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, لیکن اصول تو یہ فالو ہونا چاہیے. سوچنے کی بات ہے کیا ہم اس پرنسپل کو فالو کرتے ہیں؟ اگر یہ پرنسپل موجود ہو تو آئی گارنٹی یو کہ وہ سارے جو ہے حکومت کے اور ساس کے اور بہو کے جھگڑوں کا جو ہے ایشو نہیں کھڑا ہوگا. ہر ایک اپنا اپنا جو ہے وہ اپنی چیز پکائے کھائے, اپنے کچھ بھی ہے جو اس کو پسند ہے اچھے طریقے سے بنائے برے طریقے سے بنائے, نہ حکومت میں کوئی چیلنج نہ کوئی دوسرا مسئلہ. تو یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. یہ البتہ یہ ہے, یعنی اس سے بات واضح ہوگی کہ عورت کا حق ہے کہ شوہر اسے علیحدہ ٹھکانہ فراہم کرے چاہے کرائے کا ہو, لیکن سمجھدار بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے تمام حالات کا جائزہ لے کہ اس کی والدین کی صحت کیسی ہے, اس کے بھائی بہن ابھی کس سٹیج پہ ہیں, ان کو نگرانی کی تربیت کی اگر ضرورت ہے, اور شوہر کی آمدنی اور تنخواہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اور خود وہ اتنی ابھی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے کہ وہ ایک گھر کو کل اللہ تعالیٰ اس کو بچے دے گا تو اپنے بچے سنبھالنے کے اکیلی قابل ہوگی. ان سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اگر اکٹھے رہنے میں ایک دوسرے انڈرسٹینڈنگ سے چل سکتا ہے جب تک شریعت کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو اس صورت میں بجائے اس بات پر ضد کرنے کے کہ جی ہم تو ایک ہی چولہے میں اس پہ سب کو اکٹھا رکھیں گے, اس کی بجائے یہ والا پہلو جو ہے یہ دین کی تعلیمات سے بڑا واضح ہے. علیحدہ گھر کا مطالبہ کر کے, البتہ یعنی بلا ضرورت مطالبہ کر کے بیوی اپنے شوہر اور اس کی ماں کے درمیان اگر اس نیت سے کر رہی ہے کہ ان میں درمیان جدائی اور دوری پیدا ہو جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی مستحق بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کرے تو اللہ عز و جل روز قیامت اس کے اور اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نیت اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بات اس کے علاوہ جو اکثر و بیشتر نزاع کا باعث بنتی ہے کہ جناب یہ جو شوہر ہے اس کی ماں باپ کی خدمت یہ بہو پر فرض تو نہیں ہے, یہ کس کا فرض ہے؟ بیٹے کا فرض ہے نا جی. ٹھیک ہے, یعنی یہ گویا کہ ساس سسر کی خدمت گھر کے کام کاج عورت پر واجب نہیں ہے. تو ان باتوں کا تعلق قانون سے نہیں اخلاقیات سے ہے. میاں بیوی کی زندگی اصول و ضوابط کے نہیں بلکہ اخلاق مروت اور پیار محبت کی زندگی ہے, اور اس کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت گزاری کرے, اس کی منشا اور مراد کو سمجھے, اور اس کے والدین کی بھی خدمت کرے اسی طرح سے جیسے اپنے والدین کی عزت اور خدمت احترام کرتی ہے, انہیں راحت پہنچانے کی کوشش کرے, اسے اپنی سعادت سمجھے. ساس سسر کی خدمت واجب نہ ہونے کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح کے اگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے کہ بیوی ساس سسر کی بھی خدمت کرے گی, بلکہ نکاح کا بنیادی اگریمنٹ تو ایک دوسرے کی حلال خواہشات کی تسکین, اولاد کا حصول اور مل جل کر اس کی تربیت کرنا, یہ نکاح کا بنیادی مقصد اور ایک خاندان کو آباد کرنا ہے. ساس سسر کی خدمت اگر یہ اگریمنٹ کا حصہ نہیں مگر یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. ساس سسر کے بھی حقوق ہیں, ایک تو وہ بزرگ ہیں اور بزرگوں کی خدمت کرنے کی شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے, اور پھر یہ عام بزرگ نہیں ہے بلکہ شوہر جیسی محترم شخصیت کے والدین ہیں. اب جو شوہر قابل احترام ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اس کے والدین ہیں, تو شریعت نے بہت حد تک انہیں آپ کا بھی یعنی بہو کا بھی والدین ان کو بنایا ہے, انہیں ہمیشہ کے لیے آپ کا محرم بنا دیا, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی روشنی سے جس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت میں ان رشتوں کا ذکر کیا ہے, اگر یہ سسرالی رشتے اتنے ہی غیر اہم اور اتنے ہی غیر ضروری ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ہی کیوں اکٹھے فرماتا ہوں. اب بات ہمارے سمجھنے یہ ہے کہ ہم نے اس نقطے کو اصل میں غلط سمجھا ہے, ورنہ ساس سزر کی خدمت واجب نہ ہونے کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ بیوی کے شوہر اور والدین کو اجنبی سمجھ کر ان کی خدمت سے پہلو تہی کی جائے, ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے اور گھر میں بیٹھ کر یہ فتویٰ جاری کیا جائے کہ مجھ پر تو یہ واجب یا فرض ہے ہی نہیں. ایسی سوچ رکھنے والی بچیوں سے بہنوں سے سوال یہ ہے کہ کیا دین میں فرائض اور واجبات کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ میاں بیوی صرف ایک دوسرے کے فرائض اور واجبات پورے کرنے کی حد تک ہیں؟ اگر صرف اسی پر آ جائیں تو بیویوں کے بھی بہت سارے جو ان کو آسائشیں میسر ہیں جو شوہر نے خامخواہ اپنے ذمے لے رکھی ہیں وہ بھی سب کے سب تلف ہو جائیں گی. کیا شوہر کے ذمے ایک اوسط درجے کا کھانا دینا ذمہ داری ہے؟ اچھے سے اچھے کھانے کھلانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے؟ اور اسی طریقے سے ہر موسم کے پھل, آئس کریم, پیزا, رول, برگر, یہ سب کچھ لا کے دینا یہ کوئی شوہر کی ذمہ داری ہے؟ گھر میں ہر سہولت مہیا کرنا اور مہنگے سے مہنگے موبائل خرید کر دینا اور ایزی لوڈ کا خرچہ برداشت کرنا, یہ سب کچھ کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ گرمی سردی کی ہر تقریب کے لیے نئے سے نئے جوڑے اور تقریبات میں تو اور سیر و تفریح کے لیے لے جانا اور کبھی میکے اور کبھی بہن بھائیوں کے ہاں جانا, ان کی دعوتیں کرنا اور تقریبات میں شرکت ہونا اور اب ان کی آپ کی پسند کے مطابق تحفے تحائف دینا, یہ سب کچھ کیا شوہر کے فرائض میں شامل ہے؟ تو نہ جانے شوہر بیوی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے, یہ سب شوہر کے فرائض اور واجبات نہیں بلکہ اچھا ایک فیملی ریلیشن شپ کے. تو یہ ٹو وے پروسیس ہے. اگر شوہر یہ کر رہا ہے تو حال جزاء الاحسان الا الاحسان, شوہر کے احسانوں کا بدلہ کیا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ جو ہے تمہارے ماں باپ کی خدمت جو ہے مجھ پر فرض نہیں ہے؟ بلکہ جو ہے میاں بیوی کا تعلق آپس میں صرف فرائض اور واجبات پورے کرنے سے ٹھیک نہیں چلتا, اس رشتے کا تعلق اخلاقیات سے ہے, پیار سے ہے, محبت اور مروت سے ہے, صلہ رحمی سے ہے. اور کیا قرآن مجید میں ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم نہیں آیا؟ اور توڑنے والوں کے لیے کتنی وعیدیں آئی ہیں؟ کیا حدیث میں صلہ رحمی کی تاکید نہیں کی گئی ہے؟ وہی دین جس میں پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے, اسی دین میں ایک ہی گھر میں رہنے والے شوہر کے ماں باپ کسی حسن سلوک کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا وہ پڑوسیوں سے بھی جو ہے وہ گئے گزرے ہیں؟ تو شوہر کے بہن بھائی کسی حسن سلوک کے مستحق نہیں ہیں؟ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے رشتے ٹوٹیں گے یا جڑیں گے؟ اور کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو ہے اس بات کو سن کر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس لحاظ سے اس میں جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ایک ٹو وے پروسیس ہے, اور اس کو جو ہے یہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے اجر کے طالب مان کر, یہ نہیں کہ سوس میں تو ان کی خدمت کرتی ہوں لیکن وہ تو کبھی میرے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں, میری اتنی خدمت پر وہ کبھی میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں. اجر کی توقع کسے رکھنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ شوہر خوش ہے تو اللہ خوش ہے, اور اس نیت سے عورت اگر خدمت کرتی ہے اپنے ساس و سسر کی کہ یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے کہ میں بزرگوں کی خدمت کر رہی ہوں, یہ میری شوہر کی خوشی کا باعث بھی بنے گا اور میرے شوہر کی خوشی میرے اللہ کی خوشی کا باعث بنے گی, تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر سوچئے. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اس خدمت کا اجر ہوگا بلکہ قرابت داری کا, صلہ رحمی کا, اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا, ان ساری چیزوں کا بھی اجر بھی ان کو ملے گا. وقت پورا ہو گیا ہے, اگرچہ کچھ ہدایات سب کے لیے تھیں, بیٹی کی ماں کے لیے بھی تھیں, ساس کے لیے بھی, سسر کے لیے بھی, اب دیکھتے ہیں وہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ پھر کسی نشست میں وہ بیان ہو جائیں گی. بہرحال اصل بات کہ یہ جو سسرال کا رشتہ ہے یہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے, اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو والدین کے رشتے کی اہمیت ہے, اور اس کو اسی طریقے سے عزت اور احترام سے اس کو بھی نبھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.